سامعین، شاہ کے خلاف اپنی جد و جہد کے دوران اور انقلاب کی فتح کے بعد بھی ایران کے مسلمان عوام نے کئی بار خدا کی مدد کے آثار دیکھے ہیں۔ جب انہوں نے اس مدد پر بھروسہ کیا اور اس کے نورانی راستے پر قدم بڑھائے تو خدا نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ لوگوں کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ اثر انگیز مظاہرے اور اجتماعات مذہبی اور مذہبی مواقع پر منعقد کیے گئے۔ خاص طور پر ظلم کے خلاف قیام کرنے والے رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مؤثر واقع ہوئے۔ ایام محرم، تعزیہ، عاشورہ اور اربعین کے بڑے اور شاندار جلوس نکالے گئے جو اسلام کی تعلیمات کے سائے میں ایرانی عوام کی طاقت اور اتحاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان اجتماعات کے انقلابی نعروں نے سب کو حیران کر دیا۔
جب ہم ایرانی عوام کے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ان اقدار اور احکام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کا ذکر مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منفرد معجزہ مختلف شعبوں میں انسان کے انفرادی اور سماجی اعمال کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ انقلاب کے مشکل مراحل میں قرآن کریم کی تعلیمات ہمیشہ امید افزا تھیں۔ پہلوی حکومت جیسی بظاہر طاقتور حکومت کے برعکس، جو لوگوں کو دبانے کے لیے جدید آلات سے لیس تھی اور غیر ملکیوں کی حمایت یافتہ بھی تھی، کے خلاف خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کی مدد مانگنے سے لوگوں کو روحانی طاقت اور حوصلہ ملا، اور قرآن میں اہل حق کو فتح کا جو وعدہ کیا گیا وہ اس بات کا باعث بنا کہ ملت ایران میدان عمل میں ڈٹ گئی۔ انہوں نے اس عظیم آسمانی کتاب میں پڑھا، اور خدا پر بھروسہ رکھو کیونکہ خدا ہی انسان کا مددگار اور محافظ ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ ایران کے مسلمان عوام نے اپنی مشکل جد و جہد میں خدا کی قدرت پر بھروسہ کیا جو ہر ظالم کو نیست و نابود کرنے پر قادر ہے، اور اس طرح انہوں نے فتح کی بشارت کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ سورہ الفصلت آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب واحد اللہ ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، اس قول کے مطابق فرشتے ان کے پاس اترے اور کہا تم مت ڈرو اور غمگین نہ ہو، اور اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
ترک گام زن منزل مادور نے،
تیز ترک گام زن منزل مادور نے،
ناقے سیار من، آہو تاتار من، درہم دینار من، اندک و بسیار من، دولت بیدار من، منزل مادور نے، تیز ترک گام زن منزل مادور نے۔ در
تپشے آپ صاحب وہ تزنی در سراب ہم بشبے ماہتا سند ربی چوں شہا چشم تو نہ دید خواب منزل مادور نے تیز ترک گامزن منزل مادور نے
سامعین امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ممتاز روحانی پیشوا اور قرآن کے مفسر کی حیثیت سے انقلاب کے دوران لوگوں کو کتاب وحی کی پیروی کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی مسلسل ترغیب دی. در حقیقت قرآن پاک اسلامی انقلاب کے مطلوبہ مثالی معاشرے کی تشکیل کا روڈ میپ ہے جسے رب العزت نے نازل کیا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اسی وجہ سے اس عظیم عوامی انقلاب کے قائد نے اس کی تمام اقدار کو لفظ وحی سے ہی جانا اور کہا ہم نے تحریک اس لیے شروع کی تاکہ ہمارے ملک میں اسلام اور اسلام کے قوانین اور قرآن کی حکمرانی ہو اور کوئی قانون خلاف قرآن نہیں ہوگا. در حقیقت وہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کو آزادی، خود مختاری اور جمہوریہ جیسے اہداف کی پاسداری کے لیے سمجھتے ہیں اور ان نظریات کو اسلام کی عظیم تعلیمات سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ کہ مغربی ماڈلز سے. اس وضاحت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کو اسلامی اور قرآن کی روحانیت اور تعلیمات پر مبنی حکومت کا ایک طریقہ اور روش سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے مغربی لبرل حکومتوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر دباؤ ڈالا. دوسری طرف اسلامی انقلاب کے نظریات جو کہ اسلام اور قرآن کی آسمانی اقدار سے جنم لیتے ہیں، مظلوم لوگوں کے لیے حتیٰ مغرب کی مادیت پرستی اور کرپشن سے تنگ آنے والے انسانوں کے لیے بھی امید کی کرن بن گئے ہیں. بلا شبہ یہ روحانی اور زندگی بخش اقدار اب بہت سے معاشروں میں پھیل چکی ہیں اور انشاءاللہ مزید پھیلتی رہیں گی. سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
دنیا سے افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے, بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے. اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے, راہ اسلام کے دنیا سے گزرنے
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے عشر فجر کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کے اہم سرخیوں سے۔ ایران سمیت دنیا بھر میں عشر فجر کی تقریبات کا آغاز، تہران میں خصوصی تقاریب کا انعقاد، عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ مزید 3 سینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 2500 فلسطینی بچے کو فوری طور پر غزہ سے علاج کے لیے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش کا بیان۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے اخبار کیہان کی بعض سرخیاں۔ عشر فجر کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ شہدا کے قبور پر حاضی و فاتحہ خوانی۔ عوام کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، تہران کے خطیب نماز جمعہ حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز نے پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات کمیٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ میں قیدیوں کے چوتھے تبادلے میں 183 فلسطینی اسیران کو اسرائیلی جیلوں سے آزاد کر دیا جائے گا۔ 64 افراد کی ہلاکت کا باعث بننے والے امریکی فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور امریکن ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے درمیان تصادم سے چند گھنٹے قبل حکام کی سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ اور اب اخبار ڈان کی بعض سرخیاں۔ طالبان کی حکومت نے کابل کے مشہور سرینا ہوٹل کا انتظام سنبھال لیا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں فورسز کی کارروائی، 12 دہشت ہلاک، 18 اہلکار مارے گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری۔ اور مغربی کنارے میں فلسطینی مجاہدین سے جھڑپ میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کے کالم کا عنوان ہے سحر ہونے والی۔ کالم نگار ابو غفران احمد لکھتے ہیں، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، دنیا میں ایک ایسا بھی ملک ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال، جس کی زمین سونا اگلتی ہے، دریا رواں دواں ہیں، زمین کے اندر معدنیات کی دولت بھری پڑی ہے۔ اس نے اپنے قیام کے ابتدائی ایام میں دوسرے بدحال ممالک کو قرضے دے کر خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ اس ملک کے حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں آپس میں ایسے لڑتے ہیں جس طرح کتے آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ان کو پرسکون نہیں دیکھا گیا۔ ہر بات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قابل ستائش کاموں کو بھی بدنیتی کا شاخسانہ قرار دیتے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک رعایا کے ہمدرد اور خیر خواہ اپنے آپ کو باور کراتے ہیں۔ مگر کچھ دنوں پہلے یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی، سارے حیران رہ گئے۔ ایک بل اسمبلی میں پیش ہوا، اس پر ساری حزب اختلاف اور حزب اختلاف شیر شکر ہو گئے۔ سب نے مکمل اتفاق رائے سے اس بل کو منظور کر لیا۔ جی ہاں، وہ اپنی اپنی تنخواہوں مراعات میں اضافے کا بل تھا۔ اس بل کی منظوری پر ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد بھی دی گئی، اور اس طرح ان کی تنخواہوں اور مراعات میں 140% اضافہ ہو گیا۔ یہ اس ملک کی صورتحال ہے جو 120 ارب ڈالر کا قرضدار ہے۔ قرضے کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ایک نیا قرض لینا پڑتا ہے۔ جب قرض کی قسط منظور ہو جاتی ہے تو یہاں کا وزیر اعظم سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کی نوید قوم کو بار بار سناتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ مزید بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، گویا عوام کی مشکیں مزید کسی جائیں گی۔ کمال کی بات ہے یہ ہے کہ ٹیکس چوروں کی سب سے بڑی تعداد یہاں سرمایہ داروں، حکومتی اداروں اور جاگیرداروں کی شکل موجود ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس عام لوگ اور تنخواہ دار طبقے سے وصول کیا جاتا ہے۔ کسی اور کے لیے باعث شرم ہوگی یہ بات کہ بچوں کی پنسل، ٹافیوں اور بسکٹ کے پیکٹوں پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ عوام کسی مردہ لاش کی طرح ان کے سامنے ہے، جس پر گدھ کی طرح اس لاش کے جسم پر سے گوشت نوچ نوچ کر یہ اپنے شکم بھرتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے خاندان عوام کے گرد مرلا رہے ہیں۔ عوام کی بدحالی کی خبریں روزانہ کی بنیاد پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آتی رہتی ہے کہ آج کسی باپ نے اپنے معصوم بچوں اور بیوی کو تیز دھار آلے سے سوتے میں قتل کر دیا ہے، آج کسی ماں نے اپنے بچے کی شکایت پر خودکشی کر لی، نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، غیر قانونی راستے سے ملک سے باہر جاتے ہوئے سمندر کی لہروں کی نظر ہو جا رہے ہیں۔ یہی روز کی خبریں ہوتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں، یہی حکومت کے لوگ ہیں جن کے ایجنٹ جو ان نوجوانوں کو روزگار کا لالچ دے کر سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक नौकरी के लिए हजारों उम्मीदवार आते हैं मगर नौकरी उसको मिलती है जो बरसर इख्तदार जमात का खास आदमी होता है। फौजें अपने दुश्मन पर फतह हासिल करती है मगर यहाँ अपनी ही कौम को फतह करने की बार बार कोशिश की जाती है। वजीर खजाना घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आशारिया बताते होते हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, इस्तेहकाम की जानब सफ़र है कि तवील होता चला जा रहा है। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो शरह सूद 15% से कम कर दूँ मगर IMF से मजबूर हूँ। इंसान की मजबूरियाँ क्या होती हैं? ये मजबूरियाँ वो होती हैं जिनको हम मफादात कहते हैं। एक आइस का निशाना करने वाले को अगर आइस न मिले और कोई उसको कहे कि मैं तुमको आइस ला के देता हूँ मगर शर्त यह कि तुमको मेरा फलां काम करना होगा, इस तरह इससे काम लिया जाता है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल जिसने एक सियासी बहरान पैदा कर दिया है, हालिया PTI के PDM के खिलाफ धरने और तहरीकें किस बात का शाखसाना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ذاتی مفادات کو حاصل کرنا ہے، اس میں عوام کہیں موجود نہیں، اگر موجود ہیں تو ان کے سامنے ایک ایسے جسم کی مانند کہ جس میں کچھ زندگی کی رمق موجود ہے اور اوپر اس کے گرد یہ گدھ مڈلا رہے ہیں۔ زندگی کا ثبوت اگر دینے میں عوام کامیاب ہو گئی تو خبر خیر ہے، زندگی کا ثبوت قومی زندگی میں بھی تحریک کے شعور سے آتا ہے۔ اپنے حق کے حصول کے لیے عوام بڑی تعداد میں ایک تحریک برپا کرتے ہیں، یہ کسی قائد اور اجتماعی نظم کے بغیر ممکن نہیں۔ شب کی گہری تاریکی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ عنقریب سحر ہونے والی ہے۔ اور سامعین، آئی چلتے ہیں ہندوستان، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں۔ بجٹ سیشن کا آغاز صدر جمہوریہ کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے خطاب۔ دروپدی مرمو نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک دہائی کی مدت کار نے ترقی یافتہ ہندوستان کے سفر کو نئی توانائی بخشی۔ بے روزگاری کی شرح 3.2% تک کم ہوئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے کیا یہ دعویٰ۔ سپریم کورٹ نے داخلے کے لیے دائر درخواست پر روہنگیا پناہ گزین بچوں کی تفصیلات طلب کی۔ سونیا گاندھی کے بیان کو قصداً توڑ اور مروڑ کر پیش کیا گیا پرینکا گاندھی۔ امریکی صدر کی ہندوستان سمیت بریکس ممالک کو وارننگ۔ رکن پارلیمان انجینئر رشید کی جیل میں بھوک ہڑتال شروع۔ بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت نہ ملنے سے عوامی اتحاد کی پارٹی کے سربراہ ناراض۔ کیجریوال نے الیکشن کمیشن سے مل کر جواب دیا۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ۔ بھارت کے مسلمان اس وقت کئی مسائل سے دوچار ہیں، انہیں مسائل میں سے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان بھی ہے جو نوعیت کے اعتبار سے سنگین اور حساس ہے۔ ایسا نہیں کہ بھارت میں پہلی مرتبہ شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہو، بلکہ اس سے قبل ہی مداخلت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جبکہ بھارت کا سیکولر دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن 2014 کے بعد سے صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ بابری مسجد فیصلہ اور طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون سازی کے ذریعے برسر اقتدار حکومت نے ملت اسلامیہ ہند کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ اندازہ کر لیا کہ اس میں کس قدر جان ہے۔ حال ہی میں بھارتی جنتا پارٹی کی اتراکھنڈ حکومت نے ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر کے اتراکھنڈ نے BJP کے اقتدار والی دیگر ریاستوں کو راہ دکھا دی۔ ابھی بھلے ہی مرکزی حکومت پورے ملک کے لیے قانون سازی نہ کرے کیونکہ فی الحال اس کی راہیں دشوار کن ہیں، لیکن اتراکھنڈ کی طرح دیگر بھاجپائی ریاستیں یکے بعد دیگرے اس سمت میں پیش رفت کر سکتی ہیں۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، یہ بات کی بات ہے۔ یہاں مسئلہ شرعی اور آئلی قوانین کا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے دوسرے مذاہب کا کیا موقف ہے، یہ وہ جانے، لیکن جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہو، اس نظریے سے ہے کہ مذہب زندگی کے مسائل و معاملات میں کوئی سروکار نہیں رکھتا بلکہ رد کرتا ہے، اور اسے خدا کا فرمودہ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا خود ساختہ نظریہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جس طرح ذکر و فکر اور حمد و تسبیح اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں، اسی طرح زندگی کے اجتماعی اور انفرادی جملہ مسائل و معاملات کے بارے میں بھی احکام و ہدایات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ان احکام و ہدایات کی پابندی کو بھی اسی طرح لازمی قرار دیا گیا ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کو۔ رہی بات عائلی و معاشرتی معاملات، مثلا نکاح و طلاق و خلع و زراعت و وصیت، ہبہ اور حق کے شفا وغیرہ کی، تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی تاکیدیں آئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں تاکیدیں آئی ہیں بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ ان کی پابندی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یکساں سول کوڈ کی تجویز وکیلوں کے نزدیک نہ صرف یہ کہ فکری اور اصولی اعتبار سے ہی ایک ناگزیر تجویز ہے بلکہ وہ یکساں سول کوڈ کی تجویز کی وکالت کرتے وقت کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے قومی یکجہتی اور سیکولرزم کا حصول ہوگا، جو کہ ملک کی ترقی، اس کے باشندوں کی فلاح و بہبود و خوشحالی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اس سلسلے میں شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ یکساں سول کوڈ قومی یکجہتی اور اتحاد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ کی وکالت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے عورتوں کے استحصال کو روکنے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کا کام عمل میں آئے گا۔ یہ مسئلہ کافی تفصیلی بحث کا طالب ہے۔ اس معاملے میں خاص طور سے مذہب اسلام کے قانون و وراثت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ مذہب اسلام کے عین فطرت انسانی کے مطابق ہونے والی بات کو مدلل انداز کہا جائے اور یہ بتایا جائے کہ مذہب اسلام میں حقوق کا تعلق فرائض و ذمہ داریوں سے ہے، جس کو جتنی ذمہ داری ہے اتنا ہی اس کا حق بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جبکہ یوم جمہوریہ کے دن اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن تعلیم و تجارت اور ملازمت جیسی یکساں شہری سہولتیں اب بھی جوں کی توں برقرار ہیں۔ طلبہ آج بھی نوکری کی خاطر دھرنا دینے پر مجبور ہیں، ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ مظلوم متاثرین کی امداد اور طلبہ کے مستقبل کے بارے میں یکساں عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کرنے والے نام نہاد رہنما پہلے ذات پات، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کے ہزاروں اختلافات اور ہزاروں مختلف الخیال عقائد پر مشتمل ہندو، سکھ، جین اور بدھ وغیرہ کا یکساں سول کوڈ بنائے، اس کے نافذ کریں، اس کے بعد ملکی سطح پر یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی بات کریں۔ یکساں سول کوڈ کی بابت یہ رائے مناسب ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات کرنے سے قبل اس بات پر بحث ناگزیر ہے کہ کس فرقے کا عمل اور کس پر جو ہے یہ بنانا چاہیے۔ یہ تاریخی حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 13 بہمن، 2 شعبان اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تیرہ بہمن سن 1339 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور دانشور مرزا محمد حسین فاضل تونی نے وفات پائی۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا تعلیمی دور ممتاز اساتذہ کے سائے میں گزارا۔ فاضل تونی نے ممتاز علماء و اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی و مانوی مدارس پر فائز ہوئے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب کے بارے میں بہت اچھی اور وسیع معلومات تھیں۔ وہ بعد میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بنے اور عربی زبان و ادب اور فلسفے کی تدریس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ مرزا محمد حسین فاضل تونی نے حکمت قدیم اور الہیات جیسی اہم کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ تیرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ، شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے۔ وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں، جو اس وقت ایران کا حصہ تھا، پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں مناجات نامہ، محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دو شعبان سن 1325 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ نسیم شمال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس اخبار کے اکثر مضامین مزاحیہ، تنقیدی اور طنزیہ اشعار پر مشتمل ہوتے تھے اور ایران کے حاکم وقت محمد علی شاہ قاجار اور اس کے کارندوں کی ناانصافی اور ظالمانہ روش کی مذمت میں ہوتے تھے۔ یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لازار کارنو پیدا ہوئے۔ وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے، وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے بھی ماہر تھے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعیات سے متعلق نظریات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا۔ یکم فروری سن 1814 عیسوی کو دریائے اوب کے قریب رویتر کے مقام پر پروشیا، آسٹریا اور سویڈن کی اتحادی افواج اور فرانس کی فوج کے درمیان خونریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ رویتر جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں اتحادی فوجیوں کی تعداد 160,000 جبکہ نیپولین بوناپارٹ کی کمان میں فرانس کے فوجیوں کی تعداد صرف 42,000 تھی۔ اس جنگ میں فرانسیسی فوجیوں کے حوصلے پست تھے اور وہ تعداد میں اپنے سے کئی گنا زیادہ اور تازہ دم اتحادی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، جس کی بنا پر انہیں شکست ہوئی۔ یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے۔ یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا۔ یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ طبع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو، جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی، پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یکم اپریل 1948 کو انہی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ طبع کروائے، جن کی مالیت 1, 2, 5, 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، ہم نے صہیونی غاصبوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، حماس ترجمان حازم قاسم۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے منجمد اساسوں کی بحالی اعتماد سازی کی جانب پہلا قدم ثابت ہوگا، امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایرانی وزیر خارجہ۔ پاکستان میں 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، حملے سے متعلق تصاویر اور نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں ملک کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا، اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر اور کابینہ کے اراکین نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کے اہداف کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور حکومت کے دیگر اراکین نے عشرہ فجر کے دوسرے دن اسلامی انقلاب کی فتح کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، گلدستے پیش کیے اور امام رحمت اللہ علیہ کے نظریات سے وفاداری کا عہد کیا۔ یاد رہے ایرانی عوام عشرہ فجر کی مناسبت سے پورے ملک میں نکالی جانے والی ریلیوں اور دیگر تقریبات میں بھرپور شرکت کر کے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے تجدید عہد کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے جمعے کے روز سے ملک بھر میں عشرہ فجر کے عنوان سے 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے منجمد اساسوں کی بحالی اعتماد سازی کی جانب سے پہلا قدم ثابت ہوگا۔ الجزیرہ عربی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں پائی جانے والی بد اعتمادی سے متعلق سوالات کے جواب میں کہا کہ ایران امریکہ تعلقات کی طویل تاریخ، مگر بدقسمتی سے یہ تاریخ امریکہ کی جانب سے دشمنی کی حد تک انتہائی برے اور منفی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یقیناً ان سب کی تلافی محض لفظوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے موقف پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ ایران جوہری معاہدے یا ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کیا پالیسی اپنائے گی۔ ہم اس کے مطابق ہی اپنی پالیسی مرتب کریں گے۔ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد بد اعتمادی کی مزید صورتحال خراب ہو گئی، اور اب یہ امریکی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح ایران کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام نیز ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے سے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایرانی سائنسدانوں کے ذہنوں میں ہے، زمین پر نہیں۔ اس صلاحیت اور پروگرام کو بمباری یا فضائی حملوں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جوہری تنصیبات ایک یا دو جگہوں پر نہیں ہیں بلکہ بہت سی جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں، اور ان کی سیکیورٹی بھی انتہائی محفوظ ہے، یہاں تک کہ فضائی راستوں سے بھی ان تک رسائی اور انہیں نقصان پہنچانا ممکن نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے حملوں کے برعکس ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی صورت میں ایران کا رد عمل فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ امریکی اور اسرائیلی جانتے ہیں کہ ہم کن اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ جوہری ہتھیار ایران کی فوجی حکمت عملی کا حصہ بھی نہیں ہے۔ اپنی سلامتی کو دوسرے ذرائع سے یقینی بنا رہے ہیں اور جوہری ہتھیار ہمارے لیے حرام ہیں۔ رہبر انقلاب کی طرف سے واضح فتویٰ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں سمیت عام تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کی تیاری، نگہداشت اور استعمال حرام ہے، اور آپ حرام کے معنی بخوبی سمجھتے ہیں۔ سید عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہمارے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے، تو یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن کیا ہم جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اور ہمارا ایسا کوئی ارادہ تھا، ہے، نہ ہوگا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد قیدیوں کے تبادلے کے چوتھے مرحلے میں حماس نے 3 قیدیوں کو رہا کر دیا، جس کے عوض صہیونی حکومت 183 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کر رہی ہے۔ العالم نیوز کے مطابق آزاد شدہ فلسطینی قیدیوں کی حامل ایک بس آفر جیل سے رام اللہ پہنچی، جس میں 183 میں سے 32 فلسطینی قیدی سوار تھے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں فلسطینی وہاں موجود تھے اور انہوں نے شاندار انداز میں اپنے آزاد شدہ ہم وطن قیدیوں کا استقبال کیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ آزاد ہونے والے قیدیوں میں سے 111 قیدیوں کو غزہ منتقل کیا جائے گا۔ ان قیدیوں کو 7 اکتوبر کے بعد صہیونی فوجیوں نے غزہ سے اغوا کیا تھا۔ صہیونی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ آزاد شدہ 7 فلسطینی قیدیوں کو، جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، مغربی کنارے سے جلا وطن کر کے غزہ کی جانب بھیجا جائے گا۔ فلسطین کی انفارمیشن سینٹر کے مطابق آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں میں 18 وہ قیدی ہیں جنہیں صہیونی ریاست کی نام نہاد عدالتوں نے عمر قید کی سزا سنا رکھی تھی۔ 32 فلسطینی قیدیوں کا تعلق غرب اردن سے ہے، جبکہ ایک قیدی مصری شہری ہے جو اپنے ملک واپس لوٹا دیا جائے گا۔ خیال رہے، جنگ بندی معاہدے کے پہلے 42 روزہ مرحلے میں 33 سیونی قیدیوں کی رہائی عمل میں آنی ہے، جن کے عوض سیونی حکومت کو 1900 فلسطینی قیدیوں کی آزادی کا پابند بنایا گیا۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے غاصبوں کو خود ان کی ریڈ لائن عبور کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کی تھی۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ فلسطینی قوم نے اپنی شاندار استقامت اور شجاعانہ مزاحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غاصبوں کو مجبور کیا کہ وہ ان ریڈ لائنوں کو پار کریں جو انہوں نے اپنے لیے معین کر رکھی تھیں، اور عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کو بھی رہا کریں۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم جبالیہ کیمپ میں تبادلے کی کارروائی کرتے ہیں، ہم نے جالیہ کیمپ میں تبادلے کی کارروائی کی جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور ہمارے اس اقدام کا مقصد فلسطینی عوام کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے لیے پرعزم ہیں اور اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دریاسنا نبیبیا کے وزیر انصاف نے اعلان کیا کہ ان کے ملک نے 8 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے ہر ایک گروپ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، جبکہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ وسطی امریکی ملک بیلز نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کر دی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کی فوجیوں پر شام کے نئے زیر قبضہ علاقوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام پر جہریت کے آغاز اور بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بفر زون پر قبضے کے بعد پہلی بار صوبہ قنیطرہ میں مسلح افراد نے غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ غاصب صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یہ حملہ جمعے کی شام ہوا، تاہم اس نے دعویٰ کیا کہ ہونے والی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی ریڈیو نے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی شام میں جولان کی پہاڑیوں اور اس سے ملحقہ علاقوں پر جہریت کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فورسز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ شمالی صوبے قنیطرہ کے قصبے ترنجا میں پیش آیا، اس علاقے میں حال ہی میں اسرائیلی فوج نے دراندازی کی تھی۔ واضح رہے، جمعرات کے روز غاصب صہیونی فوجیوں نے قنیطرہ صوبے میں گورنر کے دفتر کو آگ لگا دی، جبکہ دیہی علاقوں میں زرعی زمینوں کی وسیع پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایسی ویڈیو کلپس شیئر کیں جن میں جنوبی شام کے قنیطرہ میں گورنر ہاؤس کی عمارت سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ صہیونی فوج کئی دنوں سے جبادت الحشب کے علاقے میں زرعی اراضی اور جنگل کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، جس سے علاقے میں موجود شامیوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ اس سے قبل بدھ کو بھی صہیونی فوج نے جبادت الحشب شہر میں بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کو تباہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق تصاویر اور پہنچنے والے نقصان کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی کمرے عدالت میں پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 2 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ گواہان میں کانسٹیبل عمران اور ایس ٹی او اویس شاہ شامل ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جی ایچ کیو گیٹ پر توڑ پھوڑ سے 60,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس 6 فروری تک ملتوی کر دیا، جبکہ جج امجد علی شاہ نے 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو 31 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت ہوا۔ فرح جمشید، انعام اللہ خان، مدثر امیر، ثابت اللہ، عبد الفیاض، صلاح الدین اور صادق علی کو ایڈیشنل جج لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق طارق افریدی اور اورنگزیب خان کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں فورسز کے ایک آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک، جبکہ 18 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی درمیانی شب دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگچر میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بزدلانہ کارروائی دشمن قوتوں کے اشارے پر کی گئی۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران 18 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ خیال رہے گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کاروائیاں کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستان کے صدر آصف زرداری نے ضلع قلات میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے دوران 18 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کی خاطر سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں ملک کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بجٹ میں متوسط طبقے کو بڑی سہولت دیتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ اب 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس معیشت کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے ان کی تعاون کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے وقتاً فوقتاً ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جیسے ہی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے لیے اپنی بجٹ تقریر شروع کی، اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے ہنگامہ کھڑے کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے کھم کے انتظامات پر سوالات اٹھائے اور ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ لبنان کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسفی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ دو روز قبل بھی صہیونی ٹولے نے بمباری کر کے 2 لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا تھا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں صہیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں سخت خدشات کو جنم دیا۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ صہیونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے، جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی ویب سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں سامعین, ہماری یہ نشریات آپ تہران ریڈیو سے سماعت فرما رہے ہیں اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری.